نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات ان شاء الله آج بھی ہم کل کی طرح تراوی کی پہلی چار رکعتوں میں سورہ نساء سے آٹھ رکوع کھلیں گے اور اس کے بعد ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع کے حساب سے سولہ رکعتوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ جو سولہ رکوعوں پر مشتمل ہے اس کو مکمل کر لیں گے. پہلے چار رکوع جو ہے سورہ نساء کے ان میں اولاً تو نساء کا مضمون ہی اپنی منطق میں انتہا کو پہنچ رہا ہے. ملاقین کے کچھ اور اوقات اور ان کے کردار کے بعد اور پہلو نمایاں کیے گئے ہیں. مثلاً سترہ رکوع میں ان کا اساس مسئلہ تھا نجوہ، یعنی علیحدہ ہو کر حضور کے خلاف گفتگو کرنا، طرح طرح کی افواہیں اڑانا، گروہ بندی کرنا، مسلمانوں کی جماعت میں اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں علیحدہ بنا لینا، کہیں اجتماع عمومی ہے تو اس میں بھی یہ سب لوگ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اجتماع کی جو عام کارروائی ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر علیحدہ فکر فکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی علیحدہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بالخصوص اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف بالعموم کے نظریہ کرتے ہیں. یہ نجوہ ہے جو کسی جماعتی زندگی کے لیے بہت ہی مہم ہے. تو پہلے تو اس پر دوست فرمائی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ علیحدہ ہو کر جو تنہائیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں اکثر دوستوں کے خیر نہیں ہے. علیحدگی میں ہو کر اگر کوئی بات کی جائے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تین طرح کی باتیں اگر کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بھلائی ہے. کوئی سب کسی کو جا کر خیر کی صدقے کی ترغیب کرے یا کسی اور نیکی کے کام کے لیے اس کو ترغیب دلائے، یا دو گروہ یا افراد کے مابین اگر جھگڑا ہو گیا ہے اس کو نپٹانے کے لیے، رفع کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جا کر علیحدگی میں ملے. تو یہ تین کام تو ایسے ہیں کہ جس کے لیے علیحدگی میں سرگوشی کی جا سکتی ہے اور وہ نصیب ہوگی، جو کہ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا دور کے لیے. میں جب الجانے کا پیغام اور رضاط اللہ، نیت بھی اس کی درست ہے اللہ کی رضا دور کے لیے. اگر ان تین کاموں کے لیے سرگوشیاں ہو فتح کرنے کی ہے اجر العظیمہ، تو ایسے شخص کو ان شاء اللہ ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن جن کے دلوں میں حضور کی عداوت بھر کر گئی تھی، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اس وقت مسلمانوں کے امیر بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں. لڑائی ہو رہی ہے تو سپہ سالار بھی ہیں، مدینے میں ہے تو حاکم بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے، بلکہ چیف جسٹس بھی ہے. مختلف حیثیتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ریشہ دلائیاں کرتے تھے، یہ آیت بہت اہم ہے. کسی بھی صاحب ایمان کو اس آیت کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے غرض رکھنا چاہیے، من رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو شخص بھی رسول کے ساتھ عداوت رکھے گا، کسی درجے میں بھی بغض، عداوت، دشمنی، یہ چیز ہمارے لیے تو زیادہ قریب قیاس بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ رسول سے کوئی بغض ہو، دشمنی ہو. لیکن میں پھر آپ کو سمجھ دلاؤں گا کہ ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ تھا حضور کے ساتھ شخصی سطح پر. ہمارے لیے تو حضور ایک ماضی کی شخصیت ہے، ان کا قول ہمارے سامنے ہے، جیسے اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے بشکل قرآن، حضور کے فرمودات ہمارے سامنے ہے بشکل حدیث. حضور شخصی سے نہیں ہے، انہیں حکم دے رہے ہیں. اب اگر حضور حکم دے مجھے کسی بات کا، یہ مجھ پر گراج لگ رہا ہو، تو پھر ایک کیفیت جو ہے وہ بالکل دوسری ہوتی ہے. جبکہ بل مشافہ جواب لاتے رہے تھے تو فرمایا کہ ہر شخص کو محتاط رہنا چاہیے. اگر کسی درجے میں بھی رسول کا دل یا رسول کی عدالت ان میں بیٹھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ نگل میں ہی ماتا بننا وہ اس کو ہی جہنم کا ساتھ رکھے گا. پھر ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا ہو, اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا, وہ بہت بڑا ٹھکانا. 18 رکوع کے آغاز میں پھر وہ آیت جو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آ چکی ہے اور قرآن مجید کی نہایت اہم آیات میں سے ہے, بغیر اس چوتھے کے سر سے دوبارہ آئے گی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کبیرا یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ آپ کو فرمائے گا کہ اس کو تحفظ کیا جائے, ہاں اس سے کم کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وہ آپ فرما دے گا, اور جو تفصیل کی نبی سے اختیار کرتا ہے وہ تو پھر بہت دور نکل گیا, ضلالت اور گمراہی میں بہت دور چلا گیا. اب اس میں البتہ یہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں, صرف کی بہت سی خوشیاں ہیں. جب تک وہ تمام افسار اور حیرتیں جو ہے صرف کی وہ سامنے نہ ہو, اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ انسان صرف سے بالکل ہی اپنے دامن کو پاس رکھ سکے. آگے چل کر ایک احساس بڑی توجہ سے سنیے گا, یار مسلمانوں سے کتاب ہے امانی کا لفظ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آل عمران میں اہل کتاب کے لیے پایا کہ اس کا امانی یہ ہوگی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی اتنی ہے مگر گنتی کے چلتے ہیں کہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں جس کی سلتی ہے, یا مسلمانوں سے کتاب کر کے سرمایا نئے کا جو امانی تم لگا امانی اہل کتاب مسلمانوں خاص طور پر سن لو, نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ بنے گا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ بنے گا. تمنا کون بھی کر رہا ہے وہ فل تھنکنگ کسی کے لیے, صرف یہ کہ وہ زبانی کلامی جو ہے وہ کلمہ جو ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہو سکے گا. اللہ کی نگاہ میں تو اصل میں کردار اور عمل ہے جس کا بدل جس سے تھنکنگ اور تمناؤں جو ہے کوئی کتنی کرتا پھرے اس سے کوئی وہ جو ہے انسان کو کوئی نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تیسرے رکوع کے شروع میں انسانی معاملات کے ضمن میں جیسے اس سے پہلے سورہ مبارکہ میں دو نہایت اہم آیتیں گزر چکی ہیں, امانات اللہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان بہن لوگوں کو سپرد کرو, جزا حسن تم بین اللہ سے تاکہ وہ بلا دوں, جب کبھی کوئی فیصلہ چکانا ہو کوئی مقدمہ طے کرنا ہو تو عدل کے ساتھ. یہ بات آ رہی ہے بہت اہم, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان اپنے کردار کو پہچانو, تمہارا جو رول ہے اسلام عالم میں وہ یہ ہے کہ قوامین بالقسط عدل اور انصاف کے علم بردار قائم کرنے والے اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو. اللہ کی گواہی اس کے دین کی گواہی ہے, سب سے پہلے گواہی وہ ہے کہ جس گواہی سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, پھر اسی کی گواہی اپنے ہر ہر عمل سے دینی ہے. ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا ماننے والا ہے اور اس کے رسول کا واقعتاً مستقبل ہے, یہ عملی گواہی ہو جائے گی. پھر یہ کہ اس کی گواہی دنیا پر قائم کر دینا شہادت اللہ جس کے لیے یہ امت قائم کی گئی, شہیدا تو فرمایا لوگوں پر گواہی اللہ کے حق میں گواہی. اس بات میں اس سے بہت پیارا انداز میں استعمال کیا ہے کہ بے قوی محمد کی صداقت کی گواہی, یہ گواہی جو ہے اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور محمد کی صداقت کی گواہی دینا, یہ سمجھیے کہ یہی انسدادی اور اجتماعی سطح پر مسلمان کا اصل رول ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ تعالیٰ خود قائماً بالقسط ہے, یہ سورہ آل عمران میں قائماً بالقسط جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے, لہذا اس کے یہی لوگ پسند ہیں جو عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائے. اس کے بعد ایک آیت آئے گی بیسویں رکوع میں, اس کو بھی سمجھنے سے سنیے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ بل کتاب الذی نزل علی رسولہ بل کتاب الذی انزل من قبل, اے ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو اس کے اپنے بندے پر اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم لازم فرمائی اور اس کتاب پر سے بھی پہلے لازم, یا ابھی بات یہ کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ, اس کے معنی کیا ہے کہ ایک تو ایمان میں داخلہ ہو جاتا ہے محض زبان سے چند الفاظ کے ادا کرنے سے, کوئی سکھ ہو فارسی ہو ہندو ہو عیسائی ہو, آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو یا اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ ایمان لے آ گئے. لیکن یہ زبانی کلامی ایمان لے آ جائے, ایک ہے حقیقتاً ایمان لے آ جائے, یہ ایمان کے جو دل میں راسخ ہو جائے یقین کی شکل اختیار کر لے, تو معنی کیا ہوئے کہ یہ جو تم نے اقرار بالقسط کیا ہے اب اس کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ بل کتاب الذی نزل علی رسولہ بل کتاب الذی انزل من قبل, اسی سلسلے میں آگے نفاق کی حقیقت میں آئی کہ منافق کیا ہوتا ہے. منافق جو ہے وہ کچھ ایمان کی طرف بھی کرنا چاہتا ہے, پھر ہمت جواب دے جاتی ہے, پھر قدم پیچھے ہٹاتا ہے. تو ظاہرہ جو ہے اسلام کے اندر رہتا ہے قانون, لیکن حقیقت اس کے اندر بڑا کمزور قدم ہوتا رہتا ہے. کبھی تو بتاؤ ایمان کی طرف ہوا, کبھی کفر کی طرف پیچھے ہٹ گیا, کفر حقیقی کفر قانونی نہیں. تو فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما. بے شک وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے, پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے, اور پھر وہ کفر میں بہتے چلے گئے. یہ اصل میں نفاق کی کیفیت ہے, جسے آگے چل کر کہا گیا اسی صورت میں مجرد نبی نہ بہ رہا لا الہ الا اللہ. یہ مجرد ہو کر رہے گئے, نہ ادھر لکھی ہو گئے نہ ادھر لکھی ہو گئے. تو فرمایا کہ اے نبی ایسے منافقوں کو آپ بہت دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اس کے بعد 21 رکوع میں اب منافقین کے بارے میں اہم ترین آیات آئی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافقین جو ہے یہ اللہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تو بولا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. ویسا قانون نے صلاح قابل کو سالا, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نماز کے بارے میں بھی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے کھڑے تو ہو جاتے, لیکن معلوم ہوتا ہے صاف کے بڑے قسم کے ساتھ, طبیعت کے اسرا کے ساتھ نہیں, طبیعت کی آمادگی کے ساتھ نہیں. یراؤن اللہ تعالیٰ یذکرون اللہ الا قلیلا. وہ جو کچھ نماز پڑھتے بھی ہے تو ہلا کاری کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو مسلمان سے شمار کرانا ہے, لہٰذا نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن حقیقت میں فکر الہی سے وہ محروم رہتے ہیں. نگر جبیرہ بین ذالک, اصل میں تو ان دو چیزوں کے بعد نگر جب ہو کر رہ گئے, لا الہ الا ولا الہ الا اللہ, نہ وہ ادھر ہوتے ہیں نہ پورا ادھر ہوتے ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے تصویر سخت ہو جائے, فائنل جو ہے وہ بہت لگ گئی, تو اب اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہ پائیں گے, کوئی شکل نہیں ہے تو پھر واپس ہدایت کی طرف آ سکے. اس کے بعد اسی رکوع میں جو سب سے زیادہ درجہ دینے والی آیت ہے نفاق کے بارے میں, یہ ذہن میں رکھی ہے, وقت نہیں ہے لیکن میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں. حضور کا وہ قول کہ ماں ہمیں نہ ہوں اللہ منافق لبا خاصا ہوں کتابوں میں, یہ نفاق میں سے ہے کہ جسے اپنے آپ کو عمل میں سمجھتا ہے صرف وہی سے منافق ہے, اور اس کا اندیشہ رکھتا ہے وہی تو جس کے دل میں ایمان ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ نفاق سے ہمارا کیا تعلق. یہ نفاق جو ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر اپنے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ کہیں میں ملازم تو نہیں, کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا, لیکن کہ خاص طور پر حضور جو حضرت حذیفہ کو خبر دینی تھی. تو اس طریقے سے یہ آیت جو ہے ہمارے لیے پھر لرزا دینے والی ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا کہ نفاق پر بھڑکتا ہے. نفاق زیادہ اللہ سے لاپسند ہے, بنی سکتے اس سے کافی تو کھلے کھلا کہتا ہے, جو کچھ کہتا ہے نہیں مانتا نہیں مانتا. اور یہ جو درمیانی کردار ہے کہ کہنا یہ کہ مانتے اور حقیقت اللہ مان لیا, زبانی دعوے ہیں اس کے رسول کے اور اللہ کی محبت کے, اور عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جو ہے اس پاؤں چلے لوٹا جا رہا ہے, یہ بڑی گھٹائی والا کردار ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھتا ہے. اس کے بعد جب اس وقت چھٹا پارا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک مضمون تو سبق سے شروع ہوگا, میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں پورا کر دوں آج کا چلا سکوں, تو بہت اہم مضمون شروع میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریح کرنا چاہتے ہیں, یا تو اللہ کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے, یا رسولوں میں سے کس کو مانتے کس کو نہیں مانتے. ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یہ بالکل پکر پکے اور پکر کافر ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسے دین ہے, لینا ہے تو پورا لو, کھونا ہے تو پورا کھو, درمیان درمیان کی کوئی بات نہیں. دیکھے کمی ماننا ہے تو اللہ آپ کو اس کے تمام رسولوں کو ماننا پڑے گا, اور اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو جو ہے کہ وہ کوئی کا انکار شمار ہوگا. جب نظر عام علی اللہ اور رسول نہیں بلند سب کو میں نے احد اللہ اللہ کا سو سیتی ہوں اجور ہوں اکال اللہ حکور غریبا. اس کے برس لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے, اور انہوں نے کوئی تفریح نہیں کی کہ کس کو مانا اور کس کو نہیں مانا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا فرمایا. اس کے بعد اب منافقین کا مجموعہ ختم ہوا. اب آگے پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی جیسے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب سے خطاب ہے, یہود سے نصارہ سے. بقرہ میں یہود سے خطاب تھا اور آل عمران میں نصارہ سے, لیکن سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں سے ایک وحدت فرض کر کے ان سے گفتگو ہوئی اہل کتاب کے طور پر. اس میں خاص طور پر عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے بلکہ یہود کا کہ اللہ قطر مسیح علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وما صلبو ہے وما قتلو ہے ولیکن شبہ علیہ. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا, سینے پر چڑھا دیا. بالکل غلط ہے, نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سینے پر چڑھایا, بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشابہ کر دیا گیا. کوئی اور تھا جو ان کی جگہ سینے کر گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بلرفا اللہ علیہ وقال اللہ عزیز الحکیمہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے بعد تیئیسویں رکوع میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں بڑا ایک حسین گلدستہ آتا ہے انبیاء کے ناموں کا. یہ مقام بھی ان میں سے ہے, اللہ اوہلا انہیں کا کما اوہلا روح النبی والانبیاء. اے محمد, ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی جیسے کہ ہم نے روح کی طرف وحی کی تھی, اور ان کے بعد بھی بہت سے انبیاء کی طرف وحی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ, جہاں پہلا داؤد زبور رسول کا تفصیل ہے علیہ کا قبل رسول لم نقصهم علیہ وسلم اللہ موسى تسلیما. اب آپ نے دیکھا کہ کتنے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت داؤد کی خاص شان کے اللہ نے انہیں زبور عطا فرمائی, حضرت موسى کی خصوصی شان امتیازی کہ اللہ نے اسے کلام فرمایا, یہ طور پر ہم کلام ہوئے. لیکن یہ سب جو نام لیے گئے کس لیے؟ اصل میں اہم ترین آیت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا, رسولوں کو کیوں بھیجا. رسول المبشرین والمنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وقال اللہ عزیز الحکیم. ہم نے ان رسولوں کو مبشر نذیر بنا کر بھیجا, بشارت دینے والے, خبردار کرنے والے, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. کوئی نہ کہتے کہ اللہ ہمیں پتا نہیں تھا کچھ کیا چاہتا, کیونکہ ہم سے حساب کس بات کا, ہمیں تو کوئی آسان پہنچائے نہیں گئے, ہمیں نہیں معلوم کہ شراب کے لیے حرام کیے. تو اس حجت کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی تبلیغ کے ذریعے سے احکام کو پہنچا کر بابا اللہ رسول کا عزت بلاغ مزید کھلن کھلنا صاف صاف پہنچا دے گا. یہ رسول کی ذمہ داری ہے. جب یہ ذمہ داری ادا ہوگا ان کا فرض ادا ہوگا, اب پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچ گئے تھے, تم پر تبلیغ کر دی گئی تھی, حق پہنچا دیا گیا تھا, تو تم نے کیا کر دیا, میں نے کیا کیا. یہی کام ہے در حقیقت کہ جو ختم نبوت کے بعد امت محمد کو کرنا ہے پوری نو انسانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رسول تو آئے گا نہیں حضور کے بعد, کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, لیکن یہ امت ابھی خریدے کو ادا کرنے پر معمول ہے کہ اسی طرح حجت قائم کرے پوری نو انسانی پر, تو لوگ یہ نہ کہہ سکے آخرت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے پاس کا تیرا دین, انہوں نے ہمیں تو پہنچایا نہیں, نہ ہمیں پہنچایا نہ خود عمل کیا, تو ہماری گمراہی کا رمال بھی ان کے دلدل پر ہے. اور یہ بات آپ سمجھ لیجیے منطقی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے بہت کمی ہوگی, اور ہم پر دنیا والوں کی طرف یہ حجت بہت بہت ہی تکلیف کے ساتھ ثابت ہو جائے گی. اس کے بعد خطاب ہے, پہلے تو یا یہ اللہ سے ساتھ ہو, یا یہ اللہ سب جا کے رسول جو حق میں رب کو جان نہیں خیر اللہ, اور لوگوں ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے حق کے ساتھ, اور اس سے کبھی کہاں ادا کر دیا تو ایمان لے آیا. اس کے بعد خاص طور پر اہل کتاب ہے, اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب تم بھی اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز اللہ کی طرح منسوخ نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته. مسیح کو تم نے نہ معلوم کیا بنا دیا ہے, ابن اللہ بنا دیا ہے, کیا بنا دیا ہے, وہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے اس کا ایک کلمہ سے جو اس نے مریم کی طرف سے کہا فرمایا, وہ روح نہیں اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. تعالوا باللہ ورسول ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. بلا تقولوا ثلاثة, یہ تکلیف کے قائل مت رہو, ان کو ہی خیر اللہ تم بعد آ جائے اور اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد, جان لو واحد سبحان اللہ, تو ایک ہی اللہ ہے, وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد کے اس کی کوئی اولاد ہو, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا, جو کچھ آسمان و زمین میں اسی کا ہے, اور اللہ ہی کافی ہے سب کی نگرانی کرنے کے لیے. آپ نے رکوع میں بات آئی ہے یا ایھا الناس یہ سورہ مبارکہ کی سمجھیے کہ کنکلوڈنگ بات ہے. اے لوگوں بد جا تم برحال ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برحال آ چکی ہے. یہ برحال خود حضور کی ذات بھی ہے اور یہ برحال خود قرآن مجید بھی ہے. یعنی اللہ یہ تم نے رب مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف یہ نور مبین لازم کر دیا ہے قرآن مجید. کام الذین آمنوا باللہ وآمنوا به, تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی کے دامن سے وابستہ ہو گئے, فَسَوْفَ يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ فَضْلًا فَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. اللہم رب اجعلنا منہم, اللہم رب اجعلنا منہم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ مائدہ کا آغاز کر رہے ہیں. سابقہ سورت یعنی سورہ نساء کے معنی یہ سورہ مبارکہ بھی بغیر حروف مقطعات کے یا بغیر کسی تمہید کے براہ راست خطاب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. یہ سورہ مبارکہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے ضمن میں تکمیلی سورت ہے, یعنی شریعت کے احکام کا جو بنیادی خاکہ شروع ہوا تھا سورہ بقرہ سے وہ اپنی تکمیلی شان کو پہنچ گیا اس سورہ مائدہ میں. اس کی ابتدائی آیت اسی اعتبار سے بڑی مناسبت رکھنے والے الفاظ سے شروع ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اہل ایمان عہد و پیمان کو پورا کرو. اس لیے کہ معاشر کی معاملات جتنے بھی ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہ کسی نہ کسی قسم کے کانسیپٹ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. تمام معاملات انسانی کی بنیاد جو ہے وہ عقود پر ہے, معاہدے ہیں, کانسیپٹ ہیں. تو اگر یہ ایک بات کسی معاشرے میں پختہ ہو جائے تو جو عہد و پیمان ہو جائے انسان اس کو پورا کرے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کی سٹریم لائن ہو جائے گی. پہلے ہی رکوع میں وہ الفاظ آپ سنیں گے جو اس دین کی تکمیل کے ضمن میں قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں, اور یہ بھی ان آخری آیات میں سے ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی, جس پر کہ یہود نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مسلمانوں یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید قرار دیتے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. وہ نعمت در حقیقت ہدایت کی نعمت ہے, نعمت شریعت ہے, اس کی تکمیل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام سے کہ وہی تمہارا دین ہے, وہی ہمارے ہاں مقبول رہے گا. پہلے رکوع میں کچھ احکام تو آئے ہیں کھانے پینے کی حلت و حرمت کے ضمن میں, یہ تکمیلی احکام ہے. خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں ایک آیت آئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کے ضمن میں جیسا کہ میں نے سورہ نساء کی آیت کے الفاظ کی طرف توجہ دلائی تھی, وہ یہاں پھر آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ محسنین غیر مساتحین ولا متخذی اقدان. اصل میں یہ مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ہے, نکاح کا رشتہ جو ایک مقدس رشتہ ہے, وہ در حقیقت دوسری جو بھی تعلقات ہو سکتے ہیں ان سے اس حیثیت سے مبیت ہے کہ محسنین احسان اس کی غرض و غایت ہے. ایک قلعہ بند ہو جانا, ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آئے اور اس میں گویا کہ انسان کی عصمت و عزت کے لیے قلعہ بندی کی کسی حفاظت حاصل ہو جائے. غیر متعاقدین محض مستی نکال لینا جو ہے وہ مقصد نہ ہو. ولا متخذی اقدان, اور کوئی چھپے کی دوستیاں اور یاریاں لگانا جو ہے وہ ہے در حقیقت کے جو غلط راستہ ہے. ایک عالم اعلان باقاعدہ عالمی حاضر نکاح میں غلی مطابق, اسی لیے حکم ہے کہ نکاح کا اعلان عام کیا جائے, وہ ایک سب کے سامنے ایک کھلن کھلا معاملہ ہے کہ جو قانون میں شرعی اعتبار سے وجود میں آتا ہے. پھر دوسرے رکوع میں جو مزید ابھی آیا تھا سورہ نساء کے آخر میں, ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ دوبارہ آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں کا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف کا نمبردار اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو. یہاں الفاظ کا رد بدل ہوا ہے کہ اے ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, قوامین للہ شہداء بالقسط, اور عدل انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو. لا تجرمن في سلام قوم لا اللہ تعالی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے تو تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. ادنی ہوا اکرم للتقوی، ہر حال میں عدل پر قائم رہو، یہی تقوی کے صحیح سر ہے. وتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. پھر جو آئے سورہ نساء کے آخر میں آئی تھی، اسی انداز میں پھر خطاب کیا جا رہا اہل کتاب کے بالخصوص. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا لیبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب ہمارا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس، جو ظاہر کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے جو چیزیں کہ جو تم نے کتابیں الہی میں سے چھپائی ہوئی تھی. تو یا ہم کثیر، بہت سی چیزوں سے ہم جو کرتے نظر بھی کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور آ گئی ہے تمہارے پاس روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو کہ جو اس کی رضا جوئی کا اتباع کرنے والے ہیں، ان راستوں کی طرف جو سلامتی کے راستے ہیں. بھائی اتنے جو ہوں من الظلمات الى النور باذنہ، اور وہ نکالے گا انہیں گمراہیوں سے، اندھیروں سے روشنی، ہدایت کے نور کی طرف. یہدیہم الى صراط المستقیم، اور ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف. پھر اس میں وہ مضمون دوبارہ آیا ہے، قالت الیہود والنصاریٰ نحن ابناء اللہ ابناء اللہ واحباؤہ، یہ اہل کتاب یہودی اور نصاری جو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بڑے شہیدے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، یعنی یہ کہ ہمیں عذاب ولاد نہیں ہوگا، یہ سب دوسروں کے لیے. اس کا جو جواب یہاں دیا گیا ہے وہ بہت ہی کھڑا جواب اس کو کہا جائے. ان خلو کا جو عرض ہے تم کے ضرور کے تم، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی تعداد میں؟ دنیا میں تمہیں کیسے کیسے عذاب اس نے دیے، لوگوں سے نظر کا کوڑا تم پر برسا، کال تک رومی کے کوڑے تم پر برسے، اس صدی میں حکمت نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے. یاد رکھو کیا کہتے اور لادنے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا ہے، یا اللہ عاجز ہے لاچار ہے، بلکہ بل انتم بشر من خلق، جان لو کہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ گویا کہ یہ ہم سے خطا کر کے کہی جا رہی ہے. اس کے بعد خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا، وقت نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد چونکہ معاملہ آتا ہے قتال کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر آ گئے سنائی کریں سنا میں، جزیرہ نما سینا میں، تو صرف جنگ کا مرحلہ آیا. تو یہاں جو پورا جو مطالبہ ہے وہ آپ سنیں گے، لیکن اس میں خاص طور پر جب یہ سٹا کا جواب دیا ہے جو ہندو نے بنی اسرائیل نے، قالوا یا موسیٰ لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا فجب انت وربک فقاتلا انہا ہاؤلاء قاعدون، اے موسیٰ ہم تو داخل نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک کہ وہ لوگ موجود ہیں. تو کیا تم اور تمہارا رب جنگ کرے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املك الا نفسی واخی، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہمارے ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے، ہم ان کے ساتھ مزید رہنے کے لیے آمادہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا، ساتھ تو رہنا ہوگا، البتہ یہ کہ فوری سزا ہم انہیں یہ دے رہے ہیں. قیم رہا وہ ہر رحمت رہنے ہی لگ بھائی نہ سزا کر یقین ہی لگ بھر، اب یہ عرض مقدس ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، کسی سہرائے سینا کے اندر یہ بھٹکتے پھریں گے. اور یہ تاریخی حقیقت ہے، انہیں 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. وہ اپنی زندگی میں اسلامی حکومت کا قیام جو ہے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خصوصی جو مرتبہ عطا فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے جاری سالوں نے جس کا جہاد اور قتال کیا اور آپ کی حیات طیبہ کے دوران ہی دین غالب ہو گیا. جان حق و عذاب الباطل ان الباطل کان ظہورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی حسرت میں وہ دنیا سے چلے گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله عيدا بعد قطعه ہم سورہ مائدہ کے چار رکوع سنیں گے، پانچویں سے آٹھویں تک. پانچویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو حسد کی بنیاد پر ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے، اور یہ پہلا قتل ہے کہ جو نسل آدم میں ہوا جس کی بنیاد حسد تھی. اس کے ضمن میں قابیل یہ بیان ہوا ہے کہ انسانی جان کو لاحق قتل کر دینا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس کسی نے کسی ایک انسان کو بھی لاحق قتل کیا، یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے اس کو قتل کیا، تو یہ ایسے ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اس لیے کہ اس کے سبب میں انسانی کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور جو کوئی بھی کسی انسانی جان کو بچاتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری نو انسانی کو بچایا. اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ شریعت کی تکمیلی صورت ہے، اس لیے محاربے کا قانون بھی آیا ہے کہ کہیں اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت اور ریاست میں اگر کچھ لوگ اس کے نبی کو درہم برہم کرنے کے درپا ہو جائے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرے، جنگ کرے اور زمین میں فساد مچائے. او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو سوری پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں قابو سے کاٹ دیے جائے، اور ان کا ملنا یا انہیں ملک سے باہر نکال دیا جائے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے کہ نبی جو ہے اور امن کا قیام اتنا اہم ہے کہ جو لوگ اس کو دہن دہن کرنے کے درپے ہو جائے ان کو سخت ترین سزا اسلامی نظام میں دی جائے. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہمارے یہاں دل عموم بہت غلط بیان ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اصل مفہوم یہ ہے کہ وسیلہ کے معنی ہے قرب. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تتقون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. لیکن یہاں وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لے کر اور ایک پورا فلسفہ جو ہے اس پر ایجاد کر لیا گیا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے. اصل میں استغفار وسیلہ کے معنی ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے احادیث میں جو فرائض اللہ نے تمہارے لیے واجب کر دیے ہیں ان کو بجا لانا حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تقرب بالفرائض اس کا بہت اونچا مقام ہے، جو اس سے آگے بڑھ کر تقرب بالنوافل کا معاملہ ہے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد مزید نسلوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب انسان حاصل کرے. تو اصل میں تو انسان کا عمل ہے کہ جو اسے اللہ سے قریب لے جانے والا ہے. کوئی اور ذرائع ایسے نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا تقرب حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے. یہ صرف بن بھڑک خیالات ہے. چھٹے رکوع میں تین کلمے پر جو سزا ہے، حد ہے اسلام میں، جو بیان ہوئی رفتاروں کو رفتاروں کا تو سب کہوں ہے دیا ہما جزا بما کسبا جزا بما کسبا لکال من اللہ واللہ عزیز الحکیم. اس کو بھی منکرین حدیث میں عجیب طریقے سے توڑنے مروڑنے کی کوشش کی ہے. الفاظ صاف ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے ان کے عمل کا اور سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ عزیز اور حکیم. تو کچھ لوگوں نے اس کے معنی یہ کہلائے ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرو جس میں کہ چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہو. یہ اپنی جگہ پر ایک مطلوب شے ہے کہ معاشرتی عدل ہو، انصاف ہے، اقتصادی انصاف معاشرے میں قائم کیا جائے، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چوری کی ضرورت ہی نہ رہے. اس لیے کہ اگر وہ معنی ہوتے تو جزام جمع کسبا لکالم مرنگا، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، کرتوت کا، اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. کہ کسی ایسے معاشرے کا قیام کو سزا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کی بات ہوگا. قرآن مجید اپنے مالی و مفاہیم کی حفاظت خود کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی سب گھٹائی سے آنکھیں بند کر لے، تو یہ مشہور اطاعت کا لینا ختم ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ساتویں رکوع میں تورات اور انجیل کا ذکر ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی النور, ہم نے ہی لاگو کیا تھا تورات کو, اس میں ہدایت بھی تھی, رہنمائی بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا. خلاصہ فرمایا گیا کہ پھر ان لوگوں کو تو جن کو تورات دی گئی تھی انہیں اس تورات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے. اسی تورات میں آیت قصاص بھی تھی جس کو یہاں بیان کیا گیا, وکتبنا علیہم فیہا, اس تورات میں ہم نے یہ چیز ان پر واضح ٹھہرائی تھی, ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح بالجروح, تو جان کا بدلا جان, آنکھ کا بدلا آنکھ, ناک کا بدلا ناک, کان کا بدلا کان, دانت کا بدلا دانت, اور جو بھی زخم ہوں گے ان کا بدلا بھی ویسے ہی زخم ہوں گے. سبل کفت کا قد ہی کا ہوا کفارۃ اللہ, اور اگر کوئی سب بدلا نہ لے, صدقہ کر دے, اپنے کسی بھائی کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے, اس کے بہت سے گناہ کا. جمل لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کہم الظالمون, اور جان لو کہ جو اللہ کی تعالی شریعت اور اس کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی ظالم ہے. یہ مضمون سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کہم الظالمون, ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کہم الفاسقون, ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک کہم الکافرون. اب یہ کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ کوئی صرف سابقہ کہانی بھی آگے ہو رہی ہے, بلکہ اللہ کا مستقل ضابطہ ہے. تو اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا کہ ہمیں جو اللہ نے شریعت دی اگر اس کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے تو اللہ کے نظام میں پھر ہم بھی کافی ٹھہریں گے, ظالم ٹھہریں گے, مشرک ٹھہریں گے, فاسق ٹھہریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے, وقفینا علی آثار عیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہم انجیلا فیہ ہدی النور, ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی, اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور انجیل والوں کو, انجیل کے ماننے والوں کو فیصلے کرنے چاہیے اس کے مطابق جو درست ہے. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہے. اب تیسرا خطاب ہو رہا ہے, وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اے محمد اب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے سابقہ کتب کی, جو اس کے سامنے موجود ہے, اور یہ محافظ ہے, مہیمن علیہ, باقی تمام کتابوں کی نگران کتاب ہے یہ قرآن. ان کتابوں میں جو تحریفیں ہو گئی ہے ان کا پردہ تیاگ کرنے والی کتاب یہ قرآن ہے, مہیمن علیہ. فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ, اب جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اب آپ کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا, اور اس سے آگے چل کر فرمایا وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, دوبارہ دہرا کر کہ نبی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے. اور یہ رکوع ختم ہوتا ہے ایک عجیب سوالیہ انداز میں, اصل حکم جاہلیت میں یبغون, کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اللہ نے تو اپنی کتاب اتار دی, اپنا قانون دے دیا, اپنی شریعت عطا فرما دی, اور ان کی ناقدری کا یہ عادل ہے کہ یہ حکم جاہلیت کے لیے حکم القومی, اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہوں, ایمان والے ہوں, ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بہتر حکم ہے کوئی نہیں ہو سکتا. بارہویں رکوع میں بہت اہم آیات آئی ہیں مسلمانوں کے لیے, اس میں تنبیہ کا پہلو ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اہل ایمان کال سے کال کھول کر سن لو کہ جو کوئی بھی تم میں سے اپنے اس دین سے پھر گیا, یہ پھر جانا ظاہراً بھی ہو سکتا ہے کہ مرتد ہو جائے, اور یہ پھر جانا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ باطنی طور پر آدمی واپس پکائی اختیار کر رہا ہے, قانون کے وہ ارتداد نہیں کر رہا لیکن پیچھے ہٹ رہا ہے دین کے فرائض کو ادا کرنے سے, تو فرمایا فصاف حیات اللہ بقوم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا, یہ خود سے ہوں جن سے وہ محبت کرے گا, وہ یہ خوشبو نہیں اور وہ اس سے محبت کریں گے, عزمت علی المؤمنین, جو اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے, عزت علی الکافرین, کفار کے حق میں بہت سخت ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع العلیم, اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اللہ بہت وسعت رکھنے والا جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, جان لو کہ تمہارے اصل دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکات ادا کرتے ہیں وہ ہم راتے ہوں اور زکات دیتے ہوئے تکبر نہیں کرتے، تواضع اختیار کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو لوگ اس طرح حقیقت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کو اپنا دوست بنا لے، یہ ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اور جان لو کہ حزب اللہ جو ہے بالآخر غلبہ انہیں کے لیے ہے، غالب آ کر یہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک اس طرح سے حزب اللہ کی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کے چار رکوع سنیں گے، نوے رکوع سے لے کر بارہ رکوع تک. نوے رکوع میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے اور وہ اس کو بحث کرتی ہے کہ کسی مسلمان امت میں اس کے علماء اور صوفیہ کا اصل رول کیا ہے. احساس ہوتا ہے مولا یلہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یفعلون. کیوں نہیں منع کیا انہیں ان کے ربانیون اور احبار نے؟ ربانیون یہ اصطلاح ہے سابقہ امت کی، ربانی یعنی اللہ والے، یہ ان کے صوفیہ اور رہبان تھے، اور احبار خود کی جمع ہے، خود کہتے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم. تو اخبار اور رہبان جو ہے ربانیون، ان کا جو اصل کردار تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو روک کے منع کر کے القوم اسم گناہ کی باتیں کہنے سے، وہ اپنے ہی اور حرام کھانے سے. اگر ان باتوں سے وہ نہیں روکتے اور ادھر ادھر کے اصغرے چھوڑتے ہیں اور طرح طرح کے عقائد کے اور جھگڑے نکالتے ہیں، لوگوں کے اندر کثر کا بازی کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ منفی کردار ہے. پھر یہ کردار جو ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے خبر دی ہے کہ صرف بدترین انسان علماء ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، تو ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں جو ہے آباد تو بہت ہوگی، مساجد عامرت نہیں خراب من الہدا، لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہو جائے گی. اور علماء جو ہے علماء ہم سب اللہ کے تحت عبیر اجتماع، آسمان کی چھت کے بل کے بدترین لوگ جو ہے وہ علماء ہوں گے. ان دونوں سفید فتنت وسیع قروب، فتنا انہیں کے اندر سے نکلے گا اور انہیں میں لوٹ جائے گا، فتنا انگریزی کے سوا ان کا کوئی اہم کام نہیں رہے گا. حالانکہ اصل رول ان کا یہ ہونا چاہیے تھا لولا یلہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یفعلون. بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے. اسی رکوع میں آگے چل کر آیا ہے ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، یہ سابقہ امت کے بارے میں ہے کہ ہم نے تورات دی تھی اس میں ہماری شریعت تھی، ہم نے انجیل دی اس میں ہماری ہدایت تھی. اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ کو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو اللہ کی برکتیں ان پر اتنی ہوتی کہ وہ اپنے پاؤں تلے سے بھی کھاتے اور اپنے اوپر سے بھی کھاتے، یعنی نعمتیں اور برکتیں جو ہے وہ زمین سے بھی ابلتی اور آسمان سے بھی برستی. منہم امت مقتصد وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں کچھ لوگ ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ برے راستے کے اختیار کر چکی ہے. اس کے بعد دسویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ سے نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نہ کیا کسی مصلحت کی وجہ سے، معاذ اللہ ہم جو فرض کہیں گے بالکل کسی مصلحت یا خوف کی وجہ سے اگر اللہ کی اتاری ہوئی کچھ آیات بھی آپ نے چھپا لی تو یہ فریضہ رسالت کی یہ منافی ہوگا، پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، باقی اللہ ذمہ لیتا ہے کہ اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، ان کی نیکا دوائیوں سے، ان کی مخالفتوں سے. اس کے بعد پھر خطاب ہوتا ہے ہمیں کتاب سے، قل یا اہل الکتاب، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آج پڑھنی چاہیے جہاں یہ لفظ ذہن میں رکھتے ہوئے قل یا اہل القرآن، اے کتاب والے لفظ علی کرے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، لفظ علی کرے یہ محاورہ ہے، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے، ہم سے بات کیا کرتے ہو، دعائیں کیا کرتے ہو ہم سے، جبکہ تمہارا کوئی موقف ہی نہیں ہے. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو جو کچھ لاگو کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے. بالکل یہی بات آج ہمارے ساتھ ہے کہ اے قرآن والے تمہارا کوئی منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے قرآن سے. اس طریقے سے جو ہم نے تمہیں قرآن میں عطا فرمائی ہے جب تک اسے قائم نہیں کرتے کیا ہم سے دعائیں کرتے ہیں, کیا ہماری عبادتیں بجا لاتے ہیں, تمہاری کوئی حقیقت نہیں. لکھ والا کرو, یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس کے بعد تو خاص طور پر سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کے ساتھ آخری گفتگو ہوئی ہے کھلی کھلی. فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم. یہ ہے وہ انکارنیشن کا عقیدہ, گاڈ انکارنیشن, کہ اللہ ہی نے ظہور کر لیا ہے مسیح کی جسم میں اور اللہ ہی نے اصل میں ظہور فرمایا ہے مسیح کی شکل میں. تو فرمایا گیا کہ جس کے لیے عقیدہ رکھا وہ کافر ہو گیا. پھر فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة, اسی طرح وہ لوگ بھی کفر کر چکے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک. یہ تصنیف کا عقیدہ, ایک عقیدہ تو اوتار کا عقیدہ ہے جیسے کرشن جی یا اور یہاں رام چندر جی کے بارے میں کہ وہ اصل میں اوتار ہے خدا کے, اسی طرح کا ایک عقیدہ گاڈ از کارنیٹ کا حضرت مسیح کے بارے میں, یہ بھی کفر ہے. اور جنہوں نے تصنیف کا عقیدہ ایجاد کیا ہے ایک میں تین اور تین میں ایک, وہ بھی کفر کر چکے. مل مسیح ابن مریم الا رسول فخلق من قبله رسل. اب دیکھیے اس سے ذرا کمپیئر کیجیے سورہ آل عمران میں جو آیت آئی تھی حضور کے بارے میں, وبا محمد الا رسول فخلق من قبله رسل, محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ایک رسول ہے, ان سے پہلے بہت سے رسول بھی رکھ چکے. پہلے ہی مجھے لگ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول فخلق من قبله رسل وامه صدیقہ قال یا کلال الطعام, وہ اللہ کے رسول تھے, ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ تھی, دونوں کھانا کھاتی تھی. مطلب یہ کہ دونوں بشر تھے, تمام بچے لوازم ان کے ساتھ تھے, تو ان کو اللہ کے ساتھ الوہیت میں شامل کر دینا جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کے بعد یہ چھٹے پارے کی آخری آیت ہے, لقد اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولقد اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اہل اسلام سے اہل ایمان سے تم دشمنی اور عداوت میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو اور مشرکوں سے. آج بھی آپ جان لیجئے کہ یہود اور ہنود ان دو سے بڑھ کر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کہیں گے, اور قریب قریب پاؤ گے مبتت میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو نصارہ حضور کے زمانے میں موجود تھے وہ تو اظہر ملکم تھے, لیکن یہ تو اب بھی صورت حال ایسی ہے جنہیں مغربی ممالک میں جانے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں صحیح معنی میں اسلام کو پیش کیا جائے تو اب بھی وہاں زمین جو ہے وہ کافی ہموار ہے. بہرحال تو دشمنی والی باتوں کے دنوں میں نہیں ہے, یہ ہمارا قصور و کوتاہی ہے کہ ہم نے دین کو جیسے کہ پہنچانا چاہیے تھا پہنچایا ہی نہیں. جانے کا بھی اللہ منہ استفسین اور رحمان و اللہ ضرور, کیونکہ ان میں آج تک استفسین بھی ہے راہب بھی ہے اور وہ بڑے متوازے ہیں, تکبر نہیں کرتے. یہ کیفیت خاص طور پر حضور کے زمانے تک تو بہت نمایاں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اکثر پر تو آج بھی موجود ہے. انہیں میں سے ایک گروہ کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے, جب وہ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ویزا کرے ما انزل الیک رسول ترا انہ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. جب انہوں نے سنا جو اس سے لازم کیا گیا تھا رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید, کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہیں آنکھوں سے بہہ نکلی ہے اور وہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں مال لائے تو ہمیں بھی گواہوں میں ہمارا نام بھی درج کروا لے. اس کے بعد بارہویں رکوع میں سولہویں رکعت کو جو ہم سنیں گے, ایک قسم کے بارے میں کہ اگر ایسے ہی آدمی بغیر ارادے کی قسم کھا لے تو کوئی اس پر کفارہ نہیں ہے, لیکن باقاعدہ باضابطہ ارادے کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے تو پھر اگر اس کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا, یہ کفارے کا قانون آیا ہے. اسی طرح شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں بھی آپ ہی حکم جو ہے وہ سرکی میں آیا ہے کہ یہ حکم العمل شیطان سب تلبی ہو لعلکم تفلحون. یہ آپ ہی حکم میں دیا جا رہا ہے حرمت کا کہ یہ شیطانی آباد ہے اور لگت ہے ان سے باز رہے. البتہ یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ امید بھی دلا دی گئی کہ جو لوگ اس سے پہلے شراب پیتے رہے جبکہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ یہ کہ اس سابقہ ان کے کھائے پینے پر ان کے گریف کھیلی, میں سال نظیر آنے والے صالحات گناہوں کی بات کریں گے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہوئے ہیں کمل کیے کوئی درست نہیں ہے ملامت نہیں ہے اس وقت جو وہ ساتھی چکے ندامت کپا ہوا آمن والے صالحات جب انہوں نے تکوا کی نبی سے تیار کی پھر ایمان لے آئے پھر نیک عمل کیے ہمت کپا ہوا آمن پھر ان کے تکوا میں اور اضافہ ہوا پھر ان کے ایمان میں اور ترقی ہوئی ہمت کپا ہوا آسن پھر وہ تکوا کی راہ پر مزید آگے بڑھے اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے اللہ یہ حب المحسنین اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے اللہم رب اجعلنا منہم اللہم رب اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. تراویح آخری چار رکعتوں میں ان شاء اللہ سورہ مائدہ کی آخری چار رکعتیں پڑھی جائیں گی. کیا رکوع پڑھے جائیں گے؟ ان میں سب سے پہلے تو ایک تفصیلی حکم بیان ہوا ہے شریعت کا کہ حالت احرام میں شکار کھیلنا بالکل منع ہے. اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اس کا جو قانون ہے وہ تیرہ رکوع میں بیان ہو گیا. چودہ رکوع میں بہت اہم آیت آئی ہے, اسے بہت توجہ سے سنیے, اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ مغال سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. الفاظ مبارک ہے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى اللہ مرجعکم جمیعا فلنبئکم بما کنتم تعملون. اہل ایمان, تم پر ذمہ داری ہے خود اپنی, تمہیں کوئی ذرے نہ پہنچے گا کسی بھی گمراہ ہونے والے شخص کی گمراہی سے جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. ظاہر الفاظ سے کچھ ایسا مفہوم متبادل ہوتا ہے تو انسان صرف اپنی نیکی اور اپنی دینداری کا خیال کرے اور دوسروں کے بارے میں اس سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ مغالطہ بالکل اولین دور میں بھی پیدا ہو گیا تھا, اس لیے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جہاں سے بھی اسے کوئی آسانی کی بات ملے اس کو وہ لپک کر قبول کرتا ہے. تو دوسرے تک دین کی تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ یقیناً کٹھن ہے. تو اس سے بچنے کے لیے طبیعت میں گریز اور رجحان جو فطری طور پر موجود ہے اس کا ظہور ہوا خود دور صحابہ میں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں فتویٰ دیا کہ لوگوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم اس آیہ مبارکہ کا مفہوم بالکل غلط لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہر چیز نہیں ہے کہ دین کی دعوت دینا یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جو ہے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, فریضہ نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کوشش کر چکا ہو جو اس کے انسان میں ہو, کسی کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے وہ کر گزرے, پھر بھی اگر کوئی شخص نہیں آ رہا ہے تو اس کی ضلالت سے پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو بھی وہ کچھ کر سکتا ہو کہ دینی تربیت اس کی کی جائے, وہ کر چکا ہو اور پھر بھی اولاد غلط راستے پر چلی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہاں مقبول نہیں ہوگا. لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل بڑی ذمہ سمجھ لے اور یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کے بارے میں بھی اثار و تقسیم اور دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. تو فرمایا جا علیہ الذین آمنوا علیکم انفسکم, اس لیے کہ اصل اختیار کو انسان کو اپنے اوپر ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کسی دوسرے پر اسے کوئی اختیار حاصل نہیں. اسی سورہ مائدہ میں ہم جو آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تو موسیٰ نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں کہ رب لا املک الا نفسی واخی, پروردگار میرے کو اختیار ہے تو اپنی جان کا ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے, کسی اور پر میرے کوئی اختیار تو ہے نہیں. تو وہ مقصود جو ہے رکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں. پندرہ رکوع کے آغاز میں وہ قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے جو اور زیادہ واضح ہو کر کے سورہ آراف کے شروع میں آئے گا, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ کہ قیامت میں جب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے, جب یہ خاتمہ ہوگا تو سب سے پہلے رسولوں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ جو کچھ کے پیغام ہمارا تم تک پہنچا تھا وہ تم نے پہنچایا یا نہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہوگا, اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے, تمام انسانوں کی بیٹیاں اور بچیاں بھی لوگوں اللہ کے علم میں ہے, لیکن حساب کتاب تو ہوگا اس بار حجت کے لیے. اسی طرح گویا کہ یہ تسکیفائی کریں گے رسول کہ ہم تک یہ پیغام پہنچا تھا جو ہم نے پہنچا دیا. پھر آتا ارشاد ہوتا ہے, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جو دعوت تم نے دی ہے لوگوں تک پیغام پہنچایا تو تمہیں اس کا کیا جواب ملا, لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ قالوا لا علم لنا انك انت العلام الغیوب, تمہیں یاد کرے گے پروردگار ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, ہمیں جب تم نے اٹھا لیا تو بعد میں ہماری امتوں نے کیا طرز عمل اختیار کیے, یہ ہماری امت نہیں ہے, تمام غیب کا جاننے والا کسی ہی. تو اس قاعدہ کلیہ کو بیان کرنے کے بعد خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ اپنے سارے احسانات جو حضرت مسیح پر ہوئے وہ دلوائے گا, میں نے تمہیں یہ کچھ کیا, میں نے تمہیں یہ جو موج بھی عطا کیے, تم نے اور تمہیں جو گفتگو کی, پھر تمہیں میں نے فلاں فلاں موج دے دیے, لیکن کیا تم آپ ہی اسی میں آتا ہے. دراصل یہ عیسائیوں پر اقبال حجت اور ان کی رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ قال سبحان تبا یقین علی اللہ ماں کری, تو عرض کریں گے پروردگار تو پاک ہے, میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا کہ جو سراسر لاحق کی جس کا کہ کوئی حق مجھے نہیں پہنچتا, ان تم سے تم سے ہوں فقط علم کا, اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو تو جانتا ہے جو کچھ کے میرے جی میں ہے لیکن میں نہیں جانتا جو کچھ کے تیرے جی میں ہے. انک انت علام الغیوب, یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا. اب یہ ذرا انداز دیکھیے کس طرح نجابت کے ساتھ, کتنے ادب کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس سوال کا جواب دیں گے. یہ سوال جو ہے اس کا انداز دیکھیے کتنا شاہانہ جلال کے انداز میں وہ سوال ہے, یا ان سب مریم ہم تقل کر اللہ سے تفصیلی رہیں گے اللہ من دون اللہ. اس کے بعد حضرت مسیح عرض کریں گے, ماں کل سے نہیں پروردگار, میں نے تو ان سے دل سے کہا تھا, اللہ ماں ہم کروں جس کا کسی نے مجھے حکم دیا تھا. الحمد للہ ربی و ربکم, تو میرے اور اپنے رب کی زندگی کرو, اللہ کی عبادت کرو جو میرا بگڑ ہے تمہارا بگڑ ہے. رسول کے آنے ان شہید المادم کے تھی, میں تو ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے مادن موجود تھا, فلم ماتم ہے تو نہیں تو ان کا ان پر رقیب آ رہے ہیں, تو تم نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگران تھا ان پر, جان کا آنا تم نے کہیں شہید ہے یقین ان کی ہر چیز پر گواہ ہو. ان کا عظیم ہوں, یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول کس انداز میں اللہ سے درخواست کریں گے. درخواست کے لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شفاعت کا انداز ہے, یہ گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں حضرت مسیح, لیکن انداز کیا ہے؟ ان کو اصل میں بند نہیں ہے بعد پروردگار, اگر تم انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو یہ تیرے بندے ہیں, تو جس طرح چاہے انہیں عذاب دے, تجھے ان کا کل بھی اختیار حاصل ہے, تیرا ہاتھ رکھنے والا کل نہیں ہے. جن پر پھر نہیں صحیح کا عزیز الحکیم, اور حضرت جو آپ فرما دے تو جو تجھے اس کا بھی اختیار حاصل ہے, تو العزیز ہے تو زبردست ہے, کوئی نہیں کہ تجھے تیری جناب میں کیوں کر سکے اور کوئی کیا کر سکے, کوئی پوچھ سکے کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے. ان لکائی العزیز الحکیم, کل اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. قال اللہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ہاں لو وجن پر استاد کی, آج یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی دفاع پہنچائے گی, نہ ہی خالدین فیھا, ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جن کے لیے ندیاں بہتی ہیں, رضی اللہ عنہ و رضی عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. ذلک الفوز العظیم, یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.